گرم بازاری عشق، میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، گرم بازاری عشق۔ عشق ہائے خون سے جب چشم تر کرتا ہوں میں، عشق ہائے خون سے جب چشم تر کرتا ہوں میں، عشق کے بازار دل میں گر خون کیسے, خون کے آنسو کیسے بنتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی ناجائز تمناؤں کا خون کریں, تو جو خونم خون اندر اس کا باطن خون خون ہو گیا, اب اس کے آنسوؤں میں اس کا جو ہے جگر کا خون شامل ہو گیا. یعنی فرمائے کہ جو آنسو اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں وہ در حقیقت جگر کا خون ہوتا ہے جو پانی بن کر آنکھوں سے بہتا ہے. دنیا میں انسان آیا ہے تو اس کا اصل مقصد یہی ہے, خدا تعالیٰ کی عشق و محبت کو حاصل کرنا اور اللہ کو راضی کرنے میں اپنی تمناؤں کا خون کرنا اور ہر قسم کی تکلیف کو اٹھانا, یہی مقصد ہے انسان کی پیدائش کا. مگر ہم اس مقصد کو بھول گئے ہیں اور غافل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور دنیا میں پھنس کر رہ گئے ہیں. دنیا کے مکان کی حقیقت دل میں ہے, دنیا کے مال کی حقیقت دل میں ہے, روپیے پیسے کی حقیقت دل میں ہے, مگر اللہ کی محبت اور معرفت سے دل خالی ہے. آخرت کے محلات, آخرت کی نعمتیں, جنت کی نعمتیں, ان سے وہ ہماری نظروں میں تصوراتی ہیں, حقیقی شکل ان کی دل میں نہیں ہے, حقیقت ان کی دل میں نہیں ہے اور ہے تو انتہائی کمزور ہے. تو اس کے لیے دنیا کی جو یہ محبت ہے اور دنیا کی طرف جو یہ میلان ہے, اس کے علاج یہ ہے کہ صحبت اولیاء کو اختیار کیا جائے جہاں آخرت کے تذکرے زیادہ ہوتے ہوں. تو وہاں پر جب تذکرہ کوئی چیز کا بار بار ہوتا ہے تو اس کی حقیقت دل میں اتر جاتی ہے. اس کا علاج ہے دنیا کی محبت کا کہ آپ جن جہاں پر آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ, وہاں پر اٹھنا بیٹھنا اپنا زیادہ کریں. اگر اہل دنیا کے ساتھ صحبت زیادہ ہوگی تو دنیا دل میں بیٹھی رہے گی, اللہ کی محبت دل میں نہیں آئے گی. اور اگر اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا جائے اور جہاں آخرت کے تذکرے ہوتے ہو, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اکثر ذکر حاضر من لذات, یعنی الموت, کہ موت کا تذکرہ کیا کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے. یہ دنیاوی لذتوں میں پھنس کر ہم آخرت کو بھول کر اپنا نقصان کر رہے ہیں, اپنے ہی پیروں پر ہم کلاڑی مار رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ کما کے بنگلے بنا کے ہم کامیاب ہیں اور آخرت سے یہ محروم ہے یہ شخص, تو یہ ناکام ہے, یہ خسارے والا ہے. ہاں اگر مال کے ساتھ آخرت بھی اس کو حاصل ہے, پھر دین بھی حاصل ہے, صحبت اللہ کا اہتمام ہے, اوقات کو اپنے ضائع نہیں کرتا ہے, ذکر اللہ میں لگاتا ہے, مال کو گناہوں میں نہیں اڑاتا ہے اور نیک کاموں میں لگاتا ہے اور جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے, تو پھر یہ کامیاب ہے. تو اہل اللہ کی صحبتوں میں اس کو زیادہ اٹھنا بیٹھنا چاہیے, زیادہ وقت گزارنا چاہیے, ورنہ یہ نقصان میں رہے گا اور اپنے اوقات کو ضائع کرتا رہے گا. عشق آئے خون سے جب چشم تر کرتا ہوں میں, عشق کا بازار دل میں گرم تر کرتا ہوں میں, جب تائیں کر کے خونِ آرزو خونِ جگر کرتا ہوں میں, کر کے خونِ آرزو خونِ جگر کرتا ہوں میں, اپنی آہوں کا اثر یوں تیز تر کر ہر قدم پر تاکہ حاصل ہو حیات نو مجھے. ہر قدم پر تاکہ حاصل ہو حیات نو مجھے. ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں. ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں. شریعت کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دینا, یہ اللہ کے راستے کی ترقی کا راز, کامیابی کا راز. فرمایا کہ جیسے ایک چراغ ہے, اس میں تیل ہے, بتی ہے, جل رہی ہے, تو جب تک وہ جلتی رہتی ہے روشنی مدھم ہونے لگتی ہے, اس کی بتی جل کر گل میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے گل کو اوپر سے کاٹ دیتے ہیں تو اس کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. اسی طرح اپنی ناجائز خواہشات کی گردن پر اللہ کے حکم کی تلوار چلاتے رہنے سے ایمان روشن ہوتا ہے, نور حاصل ہوتا ہے, اللہ کے راستے کی ترقی حاصل ہوتی ہے. یہ ہے اللہ کے راستے کے عبور کا طریقہ, کہ اللہ کے حکم کی تلوار سے اپنی ناجائز آرزوؤں کی گردن اڑاتے رہو اور ایمان کی روشنی کو بڑھاتے رہو. اس لیے ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. مگر ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم اپنے اطلاع حال نہیں کرتے, جس کی وجہ سے اپنی مرضی سے کام چلاتے رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے شیخ کو بدلا دیا تو یہ راستہ بند ہو جائے گا, یہ کام کیسے ہوگا, ہمارا ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا. تو نتیجتاً دنیا میں تو بظاہر ترقی حاصل ہونے کو ہو جائے, تو وہ ترقی جو ہے وہ خسارے والی ترقی ہے. اس کی مثال ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب فرمائی کہ ایک شخص کو ڈاکو نے پکڑ لیا اور خوب پیٹا, اس کو خوب مارا پیٹا, یہاں تک کہ اس کا بدن سوج گیا, موٹا موٹا ہو گیا. اور ایک آدمی جو ہے وہ کثرت کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے, دودھ بادام کھاتا ہے, وہ اس کی باڈی بلڈر ہے, جسم اس کا توانا ہو گیا, مضبوط ہو گیا, بڑھ گیا, تو وہ ترقی وہ بھی ہے, اس کا بھی جسم موٹا موٹا ہے, اس کا بھی جسم موٹا موٹا ہے, کون فائدے میں ہے؟ ظاہر ہے کہ جو یہ ترقی اچھی ترقی ہوئی ہے جو ایکسرسائز کر کے اور کھا پی کے حاصل ہوئی, اور جو پٹائی والی ترقی ہے تو یہ ہماری جو یہ ترقی ہے جو خلاف شریعت کاموں میں اور غفلت اللہ تعالیٰ سے غفلت میں جو مال و دولت کی ترقی ہے وہ ایسی ترقی ہے جیسے ڈاکو نے مار پیٹ کے جسم کو سجا دیا تو دیکھنے میں تو وہ بھی ترقی ہے, لیکن اصلی ترقی کون سی ہے؟ دین کی ترقی ہے, آخرت کی ترقی ہے. اصلی پراپرٹی ہماری آخرت کی پراپرٹی ہے. یہاں 100 گز والا چاہتا ہے 200 میں رہے, 200 والا چاہتا ہے 400 گز میں رہے, 400 والا 1000 گز کی تمنا کرتا ہے, کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. جو حاصل ہو جاتا ہے عموماً اس پر ناشکری ہوتی ہے کہ ہمارے پاس, اور اس میں حسرت ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہے ہمارے پاس, یہ نہیں, یہ نہیں. انہی حسرتوں میں قبر میں چلے جاتا ہے اور آخرت سے غافل رہ جاتا ہے. تو آخرت کی ترقی اصل ترقی ہے, دین کی ترقی اصل ترقی ہے. تو اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی, حقیقت بھی حقیقت کی آنکھ کھلے گی, تو وہی سب کچھ کام کا ہوگا, باقی تو سب یہی رہ جانا ہے, وارثوں کے لیے چھوڑ جانا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو کچھ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کا صرف وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ہگ دیا, جو پہن لیا اور پرانا کر کے پھاڑ دیا, اور باقی تو اس کے اعمال ہیں, وہی آخرت میں کام آنے والے ہیں. یہ ہے ہمارا مال, اصلی مال یہ ہے, ہماری کرنسی اعمال کی کرنسی. وہ اعمال نہیں ہوں گے, نماز نہیں ہے, ذکر اللہ نہیں ہے, اللہ کی یاد نہیں ہے, تو وہاں جنت میں چلے بھی گئے تو زمین بنجر ملے گی, نہ سبحان اللہ سے درخت اگائے, نہ الحمدللہ سے کوئی محل بنائے, نہ اللہ اکبر کہنے سے کوئی باغات بنائے, تو وہاں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ یہ دنیا ایک ویٹنگ روم کی طرح ہے. ویٹنگ روم یہ ویٹنگ روم کے اندر دو قسم کے مسافر ہیں, ایک بالکل ہی فرنیچر حال ہے اس کا, اور لیکن اس کے پاس جو ٹکٹ ہے وہ فرسٹ کلاس کا ہے, اور ایک بہت ہی اچھے صاف صاف ستھرے کپڑے پہنا ہوا رئیس آدمی ہے, لیکن اس کے پاس ٹکٹ جو ہے وہ تھرڈ کلاس کا ہے. تو اب آدمی دونوں بیٹھ گئے ٹرین کے اندر یا ہوائی جہاز کے اندر, تو جو پھٹے حال ہے فرنیچر حال ہے, اب وہ فرسٹ کلاس میں جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کو لوگ روک رہے ہیں کہ تو اس قابل نہیں ہے, مگر اس کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے کہ نہیں. تو اب وہ اس کو فرسٹ کلاس میں بیٹھا سکیں گے نہیں, ضرور بیٹھے گا, وہ اس کا حق ہے کہ میرے پاس ٹکٹ فرسٹ کلاس کا ہے. جب وہ فرسٹ کلاس میں بیٹھ جائے گا تو اس فرنیچر حال کے باوجود وہ عیش و عشرت میں جائے گا, اور جو آدمی بظاہر شاندار لباس میں ہے لیکن اس کے پاس ہے ٹکٹ تھرڈ کلاس کا, تو کتنی مصیبت اور پریشانی سے جو ہے وہ اس کا سفر طے ہوگا, کہ ڈبہ بھی ہل رہا ہوتا ہے, شور بھی ہو رہا ہوتا ہے. کہ ٹرین میں ہم بھی گئے ہیں, اس میں جو ہے وہ ایسے دھماکے ہوتے رہے مستقل سفر میں, اور کوئی چیز جو ہے ایسے معلوم ہوتا کہ لڑک کے ادھر جا رہی ہے, کوئی لڑک کے ادھر جا رہی ہے, تو بج رہا تھا پورا ڈبہ. تو اگرچہ ٹکٹ ہمارے پاس اچھا ہی تھا لیکن وہ ڈبہ جو ہے وہ معلوم نہیں کیسا تھا. تو اس کا سفر کیسے طے ہوگا؟ اسی طرح جو آدمی دین کا کام کر کے, اللہ کو یاد کر کے, اللہ کی عبادت کر کے جو ہے اور اعمال صالحہ سے مدین ہو کے جائے گا, وہ وہاں عیش و عشرت میں رہے گا, اگرچہ اس کے پاس دنیاوی طور پر کوئی زیادہ مال و اسباب نہ ہو, عیش و عشرت کے سامان نہ ہو, لیکن یہاں کا فقیر ہوگا, وہاں کا رئیس رؤسا ہوگا, رئیسوں کا بھی رئیس ہوگا. ایک شاعر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اتنی نمازیں پڑھتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, تلاوت کرتی ہے, کیا فائدہ ہے تجھے اس کا, کس لیے کرتی ہے؟ کہا کہ اس لیے کرتی ہوں کہ جنت ملے گی, اللہ راضی ہوں گے. تو کہا ہاں تو وہاں بھی جا کے ملاؤں کے درمیان ہی رہے گی, مسکینوں کے درمیان. ہم دیکھ ہم تو ایسے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, اور ہم وہاں فرعون اور حامان کے ساتھ رہیں گے. نعوذ باللہ من ذلک. اس نے یہ سمجھا کہ یہاں کا بادشاہ وہاں بھی, وہاں کچھ نہ کچھ تو قدر ہوگی, اس کی بادشاہوں کے ساتھ رہوں گا, حالانکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس لیے جو آدمی اللہ سے غافل رہتا ہے اور آخرت سے غافل ہے, اس کا انجام پھر خدا نخواستہ بہت خراب ہوگا. وہاں کی کرنسی اعمال صالحہ ہے, کثرت کے ساتھ اس کو جمع کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہو, اور جو بھی نیک کام سامنے آ جائے اور اپنے اوقات کو نیک صحبتوں میں صرف کرو, نیک صحبت میں رہنا, تو یہ ہے کامیابی کا راز, کہ اپنے ناجائز خواہشات کا خون کرو اور اللہ کے راستے میں اس سے ترقی کرو, ایمان کو اپنے تازہ کرتے رہو, اس کے خون سے آبیاری کرو اپنے ایمان کی, ناجائز خواہشات کے خون کرنے سے اپنے ایمان کی آبیاری کرو, ترقی کرو. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ایسے پھنسے ہیں کہ مشورہ نہیں کرتے, اطلاع نہیں کرتے, نتیجتاً ہم خسارے میں رہتے ہیں اور برے ماحول کو اور غفلت کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں, اور آخرت کے راستے میں ہم سست ہو جاتے ہیں. تو تیز رفتار لوگوں میں رہتے ہیں, گھوڑا کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ڈنڈے مار کے نہیں بھگایا جاتا, بلکہ اس کو گھوڑوں کے درمیان چھوڑ دیتے ہیں, ان کے ساتھ ہی وہ دوڑنا سیکھ جاتا ہے. تو جو لوگ آخرت کے راستے میں تیز رفتار ہیں ان کے ساتھ رہو, تو تیز رفتاری سیکھ جاؤ گے, دوڑنے لگ جاؤ گے, اور اگر دنیا داروں میں رہو گے تو وہ دنیا کے راستوں میں تیز ہیں, دنیا داری میں لگ جاؤ گے, آخرت کے راستے میں وہ سست ہیں اور بالکل ہی قائل ہیں, بعض بحر القائل ہوتے ہیں. تو ایسوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی قائل ہو جاؤ گے. یار مغلوبہ مشو ہی ہیں غوی, یار غالب جو کہ تا غالب شوی, کہ تم غالب لوگ جو نفس پر غالب آ چکے ہیں, دنیا کی محبت سے آزاد ہو چکے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ رہو. کنویں کے اندر 20 ڈولیں گری ہوئی ہیں, تو ان ڈولوں میں سے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نکال سکیں, ایک ڈول باہر سے پھینکی جاتی ہے اس کو وہ ڈول جو ہے وہ دوسری ڈولوں کو نکال سکتی ہے. کنویں میں جو ڈولیں گری ہوئی ہیں, کنویں میں جو ڈولیں گری ہوئی ہیں وہ ان کے اندر آپس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے کو نکالیں باہر. کوئی دوسری ڈول جو کنویں سے باہر ہو اس کو ڈالا جاتا ہے, اس سے ڈول باقی ڈولیں جو گری ہوئی ہیں ان کو نکالا جاتا ہے, آزاد کیا جاتا ہے. قیدی آپس میں مل کر جیل سے باہر نہیں نکل سکتے. کوئی باہر سے آتا ہے وہ قیدیوں کو چھڑاتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ دنیا کی محبت سے آزاد ہو چکے ہیں اور اب ان کے دلوں میں اللہ کی محبت گھر کر چکی ہے, ان کے ساتھ رہو تو تمہارے دلوں سے دنیا کے محبت نکالنے کی محنت کریں گے, اور پھر اس طرح ہم بھی جو ہے آزاد ہو جائیں گے دنیا کی محبت سے. تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. طائف صاحب ہمارے فرماتے ہیں, عجیب مثال ہے نا, تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. دنیا کے غم اور پریشانی اور مصیبتوں نے ہمارے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے, تو اگر ہم اللہ کی قید میں آ جائیں, یعنی شریعت اور سنت کی قید میں ہم آ جائیں, تو ہم بالکل آزاد ہو جائیں گے. صبح کو بھی ان سے بات ہو رہی تھی تو یہی سامنے آ رہا تھا کہ لوگ جو ہے قرضے لے لے کر, ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس کے بعد وہ اب خود مقروض ہو گئے اور زکات سے گزارا ہو رہا ہے ان کا, اور اچھا والا مکان تھا, مکان بھی بیچ دیا اپنا ذاتی مکان, اب کرائے پہ رہ رہے ہیں اور کرائے کے پیسے نہیں ہیں, لہٰذا زکات دینے پہ مجبور ہیں. تو یہ کتنی عجیب عجیب حالتیں مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں, رسومات دکھلاوے. ایک کمرے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور ٹین کی چھت ڈلی ہوئی ہے, اور بارات جا رہی ہے 25-30 لاکھ روپے کی گاڑی میں. یہ بتا رہے تھے کہ ایک دن کا کرایہ 25,000 روپے لیتے ہوں گاڑی والے, اس کو سجاتے بھی ہیں, یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے ہیں, اور ٹین کی چھت میں رہ رہے ہیں. اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے کہ جتنی ایک ہی دن میں بارات میں ضائع کرتی ہے. ویسے دکھلاوا, شان, اپنی شان دکھلانا, اب ایک دن کی شان ہے, اس کے بعد پھر سب بول کھلے گا کہ یہ تو ٹین کی چھت پہ رہتے ہیں, ٹین کی چھت والے, 25-30 ہزار روپے کی گاڑی اور 25-30 لاکھ کی گاڑی, اور بادی اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جہالت اللہ تعالی ہم سب سے دور کر دیں. تو یہ شریعت اور سنت کی قید میں آ جانا تمام غموں سے آزاد ہو جانا ہے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غمیں دو جہاں سے فراغت ملے. زندگی پر سکون ہو جاتی ہے, زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کر دو, پھر دیکھو کہ بادشاہت سے بھی بڑھ کے مزہ اور نشہ ملے گا. تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے, یا اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ اور ان کے مشورے پہ, ان کی تجاویز پہ عمل کرو, انشاءاللہ تعالی زندگی پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہو جائے گی, ہلکی پھلکی خوشگوار ہو جائے گی اور مزیدار ہو جائے گی, بالطف ہو جائے گی. خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ, کہ ہم اس کو ضرور بھی ضرور پالت زندگی دیں گے. تو یہ ہے کہ اللہ پر فدا کرنا ہے, یہ نہیں کہ کچھ غفلت میں زندگی گزاری اور کچھ جو ہے وہ اللہ اللہ بھی کر لی ہے, تو پھر برابر سرابر رہتا ہے معاملہ, کام بنتا ہے. پھر آدمی یہی پریشان رہتا ہے کہ ہم سارے کام تو کر رہے ہیں, صحبت میں بھی جا رہے ہیں, اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں, پھر بھی ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے ہیں. اسی لیے نہیں بدل رہے کہ پوری طریقے سے ہم اللہ پر فدا نہیں ہوتے ہیں. کچھ کچھ گناہوں کا مزہ بھی لیتے رہتے ہیں, دودھ بادام کے ساتھ زہر بھی کھاتے رہتے ہیں. اس واسطے وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے ہیں وہ ہم کو محسوس نہیں ہوتے, معلوم نہیں ہوتے, تو گناہوں کا زہر بھی ہم ساتھ ساتھ کھاتے رہتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کا زہر بھی ہم کھاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. اس واسطے ہمارے حالت بدلتی نہیں, جو وعدے اللہ نے کیے ہمیں ملتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اتق السماء وحق لها ان تأطى والذی نفسی بیدیه ما فیها موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم الى السعودات تجاهرون الى الله قال ابو ذر يا ليتني كنت شجره تعضد. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جس چیز کو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, یعنی علامات قیامت اور حق تعالی کی صفات قہریہ, اور جس بات کو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے, یعنی احوال آخرت کے اسرار اور قیامت کی ہولناکیاں اور عذاب دوزخ کی شدت. آسمان آواز بلند کرتا ہے اور اس کو آواز کرنے کا حق ہے, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. آسمان میں چار انگشت جگہ بھی ایسی نہیں جہاں فرشتے اللہ تعالی کے لیے اپنا سر رکھے ہوئے سجدے میں نہ پڑے ہوں. اگر تم کو اس بات کا علم ہو جائے جس کو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رو, اور نہ عورتوں سے بستروں پر لذت حاصل کرو, اور جنگلوں کی طرف اللہ تعالیٰ سے نالہ و فریاد کرتے ہوئے نکل جاؤ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد غلبہ خوف سے فرمایا کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ ڈالا جاتا. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض فرشتے قیام میں ہیں, بعض رکوع میں ہیں, بعض سجدے میں ہیں, اور اس حدیث میں صرف سجدے کا تذکرہ ہے, تو ممکن ہے کہ یہ صورت ایک آسمان کے ساتھ ہو, واللہ اعلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ کاش میں درخت ہوتا, اسی طرح کے اقوال اور بھی اکابر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں. ایک صحابی نے کہا کہ کاش میں بکری ہوتا اور ذبح کر کے مجھے کھا جاتے. دوسرے صحابی نے کہا کاش کہ میں پرندہ ہوتا جہاں چاہتا چلا جاتا, اور کچھ احکام شریعت اس پر نہیں. اور یہ حضرات وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت دی گئی تھی, اور پھر اوروں کو کیا کہیے. اگرچہ وعدہ مخبر سعادت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن خوف درگاہ بے نیازی کمر توڑے ڈالتا ہے. آسمان آواز بلند کرتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ازدحام اور ہجوم ملائکہ سے آسمان چر چر بولتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بچے کے پیدائش کے وقت کی سنتیں. جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا, یہ سنت ہے. دائیں کان میں جب اذان دیں تو پوری اذان, یعنی فجر کے وقت جو اذان ہوتی ہے جس میں الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا جاتا ہے, یہ پورے کلمات کہنے چاہیے, اور بائیں کان میں تکبیر. جب بچہ 7 روز کا ہو جائے اس کا اچھا سا نام رکھیں. نام رکھنے میں آج کل جو ہے ہم لوگوں میں اکثر, الحمدللہ ہمیں تو نہیں ہے اس کی بیماری, لیکن لوگوں کو نیٹ کی بیماری مرض ایسا لگ گیا ہے کہ جو بھی چیز درکار ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیٹ سے حاصل کرتے ہیں. اللہ اولاد تو نیٹ پہ جاتے ہیں اور عجیب عجیب نام, اور ان کے بس دیکھا کہ یہ عربی نام ہے اور اس کے معنی لکھے ہوئے اچھے وہ رکھ لیا. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ عربی بہت بلیغ زبان ہے اور اس کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں, حتیٰ کہ شعر جس کو عربی میں اسد بھی کہتے ہیں, غضنفر بھی کہتے ہیں, اور کیا کیا کہتے ہیں, اس کا 500 نام ہے. اونٹوں کے کئی قسم کے نام ہیں. تو اس طرح سے ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، تو معنی تو اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں بازے اور برے معنی بھی ہوتے ہیں. تو ہماری تو مرض اور بیماری یہی ہے کہ جو ایسا انوکھا نام ہو جو دنیا میں کہیں کبھی نہ سنا گیا ہو، نہ دیکھا گیا ہو، نہ سنا گیا ہو. ہر چیز انوکھی چاہیے ہم کو. یہ پرواہ نہیں کرتے کہ اچھا نام رکھنے سے اچھے اثرات اور برکت ہوتی ہے، اور برے نام رکھنے سے خدشہ ہے کہ اس کی برائی پیدا ہو جاتی ہے، برا اثر آتا ہے اس کا. تو علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا نام رکھیں، اچھے اچھے نام، نیک لوگوں کے نام رکھنے چاہیے. اور جو بالکل غافل طبقہ ہے وہ تو یہ ہیروئن چیوں کے نام رکھتے ہیں. ہیروئن کے ساتھ میں نے چی لگا دیا ہے، ہیروئن ہیروئن کے نام رکھتے ہیں، فلمی ایکٹریس کے نام رکھتے ہیں. تو پھر ان کے اولاد جب بگڑتی ہے تو سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ دین سیکھا نہیں، اچھے نام رکھے نہیں، تو اچھا اثر کہاں سے آئے گا. انہیں ناچ گانے والے اور بانڈ اور میراثی لوگوں کے اس کے اندر عادات پیدا ہوں گی. جیسا ہمارے حضرت نے سنایا تھا کہ نواب واجد علی کے ہاں ایک عورت جو ہے شیعہ تھا، وہ اس کے ہاں عورتوں کے زنان خانے میں ایک مرد کام کرنے پہ لگا دیا، اور اس کو اس قدر زنانہ وارڈ میں رہنے کی عادت ہو گئی کہ وہ جو ہے خود بھی اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگا. چنانچہ ایک سانپ نکل آیا ایک دن باغ کے اندر، تو عورتوں نے شور مچایا کہ کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ. تو وہ بھی تالیاں بجا بجا کے کہہ رہا تھا ارے کسی مرد کو بلاؤ. تو جیسے نام رکھیں گے ویسے اثرات آتے ہیں. صحابہ کے نام رکھنے چاہیے، اور یہ بھی نہیں قرآن پاک میں سے دیکھ لیا کہ نام اچھا لگ رہا ہے. وہی بتا رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کا پس منظر ہوتا ہے کہ کس معنی میں وہ بیان کیا گیا ہے. تو اس کو اپنی عقل سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ علماء سے پوچھ کر کرنا چاہیے. ہمارے حضرت مزاحن فرماتے تھے کہ بعض لوگ ایسے آڑا تیڑا نام رکھ لیتے تھے بچوں کا، تو بھائی کہاں سے تم نے یہ نام رکھا کہ قرآن شریف میں ہے لفظ. ہمارے حضرت فرماتے تھے قرآن شریف میں تو فرعون کا نام بھی ہے، حامان کا نام بھی ہے، تو وہ کیوں نہیں رکھ لیا؟ نعوذ باللہ. علماء سے پوچھنا چاہیے، اللہ والوں سے پوچھنا چاہیے، اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے. فیشن میں اور اس حرس کے اندر کہ ہمارے بچے کا انوکھا نام ہو، وہ نیٹ پہ جا جا کے الٹے سیدھے نام رکھ لیتے ہیں. ساتویں روز عقیقہ کرنا سنت ہے. اگر ساتویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو چودہویں روز ورنہ اکیسویں روز کر دیں. بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا، جتنا وزن ہو بالوں کا، بہت معمولی صحیح ہوتا ہے، اس کے برابر چاندی کا جتنا وزن ہوتا ہے، یا تو چاندی خیرات کرتے اتنے وزن کی، یا اس کی قیمت خیرات کرتے. یہ سنت ہے. سر مونڈنے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا. لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے یا دو بکری، اور لڑکی کے عقیقے کے لیے ایک بکرا یا بکری ذبح کرنا. عقیقے کا گوشت کچا یا پکا، یا کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے. عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں. کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا، اس چیز کی بھی ہوش نہیں ہے، بس خود ہی بزرگ بنے ہوئے ہیں کافی ہے. کسی اللہ والے سے جا کے اس سے درخواست کر کے پہلے سے رکھ لو اس کو. جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھانا. جب بچہ دس برس کا ہو جائے تو سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا، اور ضرورت پیش آئے تو سزا دینا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے. تنبیہ میں حضرت نے فرمایا کہ آج کل لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے، اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بڑا ہو کر بچہ صحیح ہو جائے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی. اس لیے ابتدائی سے اخلاق حسنہ سے اولاد کو مزین کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ہر سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے پاس شمائل اخلاق و عادات میں جاننا چاہیے کہ اسی طرح کے شمائل متفرق حدیثوں میں ان حضرات سے وارد ہوئے ہیں، ان حضرات سے وارد ہوئے ہیں، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت براء ابن عازب، حضرت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت ابو جحیفہ، حضرت جابر بن ثمرہ، حضرت ام معبد، حضرت ابن عباس، حضرت معرض بن معیقیب، حضرت ابو الطفیل، حضرت عداء بن خالد، حضرت قرین بن فاتق، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ہم بھی ثواب حاصل کرنے کی غرض سے مختصر سا اس میں سے ذکر کرتے ہیں. پس ان سب حضرات نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک چمکتا ہوا تھا، آپ کی پتلی نہایت سیاہ تھی، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، مژگانیں آپ کی دراز تھیں، دونوں ابروؤں کے درمیان قدر کشادگی تھی، ابرو خمدار تھی، بینی مبارک بلند تھی، دندان مبارک میں کچھ ریخیں تھیں، یعنی بالکل اوپر تلے چڑھے ہوئے نہ تھے، چہرہ مبارک گول تھا جیسے چاند کا ٹکڑا، ریش مبارک گنجان تھی کہ سینہ مبارک کو بھر دیتی تھی، شکم اور سینے ہموار تھے، سینہ چوڑا تھا، دونوں شانے کلاں تھے، استخوان بھاری تھی، دونوں کلائیاں اور بازو اور اسفل بدن ساق وغیرہ بھرے ہوئے تھے، دونوں کفے دست اور قدم کشادہ تھے، سینے سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا، قدم مبارک میانہ تھا، نہ تو بہت زیادہ دراز اور نہ بہت کوتاہ کہ ایک دوسرے میں اعضاء دھسے ہوئے ہوں، اور رفتار میں کوئی آپ کے ساتھ نہ رہ سکتا تھا، یعنی رفتار میں ایک گونا سرعت تھی مگر بے تکلف. آپ کا قامت قدر درازی کی طرف نسبت کیا جاتا تھا، یعنی طویل تو نہ تھے مگر دیکھنے میں قد اونچا معلوم ہوتا تھا، بال قدر بلدار تھے، جب ہنسنے میں دندان مبارک ظاہر ہوتے تو جیسے برق کی روشنی نمودار ہوتی ہے اور جیسے اولے بارش کے ہوتے ہیں، جب آپ کلام فرماتے تو سامنے کے دانتوں کے بیچ میں سے ایک نور سا نکلتا معلوم ہوتا تھا، گردن نہایت خوبصورت تھی، چہرہ مبارک پھولا ہوا نہ تھا اور نہ بالکل گول تھا بلکہ مائل بتدویر تھا، بدن گٹھا ہوا تھا، گوشت ہلکا تھا، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ آنکھوں میں سفیدی کے ساتھ سرخی تھی، جوڑ بند کلاں تھے، جب زمین پر پاؤں رکھتے تو پورا پاؤں رکھتے تھے، تلوے میں زیادہ گڑھا نہ تھا. یہ تمام کتاب شفا کے مضمون کا خلاصہ ہے. پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ سنتوں کا کچھ مذاکرہ کریں گے، تو اس میں کچھ دعائیں وغیرہ میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، تو وہ اس کا جواب دینا ہے. پہلے دعا کر لیجیے، ہے نا؟ چلو پہلے دعا کر لیتے ہیں. وہاں بھی جو خواتین آئی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سنتوں کا تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں، پانچ سات منٹ کو ایک دوسرے سے پوچھ لیں، کہلوا لیں سنتوں کی جو دعائیں ہیں یا اعمال ہیں، مثلا سونے کے وضو کی سنتیں، سونے کی سنتیں، بیدار ہونے کی سنتیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہر اتوار کو یہ سلسلہ پانچ سات منٹ کو کریں گے تاکہ ایک دوسرے کے سے پوچھنے میں اور کہلوانے میں، مذاکرے میں مضبوطی آ جائے سنتوں میں. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، برحمتك استغيث، برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے، معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غفلت کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے راستے کی تیز رفتاری نصیب فرما، سبک رفتار کر دے. اے اللہ آخرت کا بندہ بنا دے. اے اللہ ہمیں آخرت کا بندہ بنا دے. اے اللہ ہمیں آخرت کا بندہ بنا دے. اے اللہ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. جگہ جگہ گناہوں کے جال ہیں، کشش ہے ان میں. اے اللہ ایک کشش ہمیں کھینچ رہی ہے، گناہوں کی طرف ہم بڑھے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کی آگ لگے چلے جا رہی ہیں. اے اللہ رحم فرما دیجئے، اپنی رحمت کی برسات فرما دیجئے، اپنی رحمت کی آبشار انڈیل دیجئے اور گناہوں کی اس آگ کو بجھا دیجئے. اللہ اپنی رحمت کا سایہ فرما دیجئے، اپنے فضل کا سایہ فرما دیجئے، برکتوں کا نزول فرما دیجئے، رحمتوں کا نزول فرما دیجئے. ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی آگ کو بجھا دیجئے، اپنی رحمت کے دریا سے بجھا دیجئے. اے اللہ آبشار کی آبشار اٹھیل دیجئے، آگے حسن دو عالم زوی پر ظلمت دہر کو جگمگا دے. اے اللہ اے اللہ ایک تجلی کی بھیک عطا فرما دے. اے اللہ ایک ذرہ تجلی کی بھیک دے دے، ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ سارا عالم منور ہو جائے گا. اے اللہ آپ کو اس رحمت کا واسطہ، آپ کو اس محبت کا واسطہ جو آپ کو اپنے بندوں سے ہے. اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم پر کرم فرما دیجئے. اے اللہ سیدھے راستہ ہمیں عطا فرما دیجئے اور اس پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ایک ایک سنت کو ہمیں توفیق دے دیجئے عمل کی، ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی ذات عالی پر فدا ہونا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ایک ایک لمحہ ہم آپ پر فدا کریں، ہر لمحہ آپ پر فدا کریں، جان آپ پر فدا کریں، عزت و آبرو آپ پر فدا کریں، اپنے اولاد و اہل و عیال ہم آپ پر فدا کریں، تب بھی حق ادا نہ ہوگا. اے اللہ اے ہمارے محبوب حقیقی، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پیدا کرنے والے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ ہم پر کرم فرما. اے اللہ اپنی جان و مال عزت آبرو سب کچھ آپ پر لٹانے کی توفیق عطا فرما، سب کچھ آپ کو لٹانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ دل کیا چیز ہے، یہ جان کیا چیز ہے، سو جان بھی عطا ہوں تو اے اللہ ہمیں اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت کی تڑپ عطا فرما دے. اے اللہ اپنی محبت کا درد عطا فرما دے. اے اللہ اپنی محبت کا درد عطا فرما دے. اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما دے، اپنے عشق و محبت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے، اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو جذب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو جذب فرما دے، ہمارے گھر والوں کو جذب فرما دے، ہماری اولادوں کو جذب فرما دے، قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں کو جذب فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحمت نازل فرما دے، برکتیں نازل فرما دے. اے اللہ جتنی پریشانیاں، آفات اور بلیات اور مہلک بیماریاں اور طرح طرح کی پریشانیاں اور آفات آ رہی ہیں، سب ہماری شہامت عمل ہے، سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان آفات و بلیات اور جو فیصلے ہمارے حق میں برے ہیں، اے اللہ سب کو واپس لوٹا دے. اے اللہ سب کو واپس لوٹا دے، ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر خصوصی فضل فرما دے. اے اللہ اپنی مشیت خاصا ہم پر نازل فرما. اللہ اپنا کرم خاص ہم پر نازل فرما. اے اللہ اپنا فضل خاص ہم سب پر نازل فرما. اے اللہ اپنی برکتوں کو ہم پر نازل فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کو پاک و صاف فرما دے، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، پاکیزہ حیات نصیب فرما، پاکیزہ انفاس نصیب فرما، پاکیزہ خیالات نصیب فرما، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں میں ہم لٹے لٹے پڑے ہیں، اے اللہ گندے غلیظ ہو گئے ہیں، گناہ گندی غلیظ چیز ہیں، ان گندگیوں میں غلاظتوں میں ہم پڑے ہیں. اے اللہ ہماری غلاظتوں کو نجاستوں کو پاک فرما دے. اے اللہ ہماری ہم کو غلاظتوں سے اور نجاستوں سے پاک فرما دے، گناہوں کی نجاستوں سے پاک فرما دے، اور ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما، شرم و حیا عطا فرما، غیرت عطا فرما. اے اللہ وفاداری عطا فرما. اے اللہ بے غیرتی سے، بے وفائی سے، بے شرمی اور بے حیائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ بے پردگی اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بے حیائی بڑھ گئی ہے کہ اے اللہ مشکل ہو گیا ہے جینا. اے اللہ ہمیں پاک فرما دے اور ہمیں پاکیزہ اور شرم و حیا والی زندگی عطا فرما. نفس و شیطان کی پیروی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفس و شیطان کی پیروی سے حفاظت فرما. اے اللہ جتنی مہلک بیماریاں ہیں اللہ اپنے کرم سے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما. اور اے اللہ ہم سب کو شریعت اور سنت والی وہ سکون اور مزیدار زندگی عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کے لیے جذبہ اظہار نصیب فرما، قربانی نصیب فرما، بجائے حق چھیننے والوں کے اے اللہ ہمیں حق دینے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں حق دینے والا بنا دے. اے اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی گفتار، آپ جیسی کردار، آپ جیسے اچھے اخلاق ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ سے ہم سب کو سیراب فرما. اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اپنے کرم سے اس کو تمام مقاصد حسنہ میں پامراد فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. اور اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ان کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما. اے اللہ دونوں خاندانوں میں محبت اور مودت عطا فرما. اور اے اللہ یہ موبائل اور کیبل کا جو فتنہ ہم پر سوار ہو گیا ہے، اے اللہ جس کی وجہ سے گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے، سارا عالم جل رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھروں کو آگ لگ رہی ہے، بچے باغی ہو رہے ہیں، گھروں سے بھاگ رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ڈاکے چوریاں ہو رہی ہیں، اے اللہ زنا ہو رہے ہیں، اے اللہ اپنا خاص کرم فرما کر اے اللہ اس فتنے کو اس دنیا سے اٹھا لے. اے اللہ اس فتنے کو دنیا سے اٹھا لے. اللہ ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں، اے اللہ خاص فضل فرما دے. اے اللہ اس سے مکمل اجتناب کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان کو اس سے مکمل اجتناب کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گھروں کے اندر سے کیبلوں اور ٹی وی اور اس تمام یہ جو اسباب گناہ ہیں، گناہ کی آلات ہیں، اے اللہ اس سے ہمارے گھروں کو پاک فرما دے. ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے، اے اللہ اس جہنم سے ہمارے گھر کو پاک فرما دے. اے اللہ جنتی ماحول عطا فرما دے. اے اللہ جنت کے جیسا ماحول عطا فرما دے، ماحول خوشگوار بنا دے، جنت کا نمونہ بنا دے ہماری زندگیوں کو. اے اللہ سنت اور شریعت سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. ہمارے حضرت والا قطب زما عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے مولانا مفتی حسن صاحب اور ہمارے حضرت کے بہت ہی خاص جو ہے جامعہ کے استاد حضرت مفتی فیض اللہ صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اور اللہ ہمارے حضرت والا کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما. اور میرے مشاہد صالحین کو اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرما، ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما، زمین تا آسمان نور سے منور فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين. آج رات کو ان شاء اللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد انصاریہ مسجد شریف کالونی میں بیان ہوگا ان شاء اللہ، عشاء کی نماز کے بعد.
Thank you. मैसर से कपड़े पहनना, मजबूत पैदल लाना, ईमान से कदम बढ़ना कोई अलग काम नहीं समझना।
खुदी के दौरान अलग काम नहीं करना
और
कोई को बताया मजीद सुनते आप बैठे हैं बैठे बैठे बता
दीजिए कि जेहन आंख बाल और जो रेल बिल्कुल बाल होते हैं पवन के बहुत साफ खाना मुझे जो है वो भी अव्वल लंबे जो है वाला लगा रहना फिर माते उसने नाखून काटना तरश
ये अपनी सफाई वगैरह
सफाई
जो है ये जुम्मे की सुन्नतों में तो नहीं लिखा हुआ है ये अमूमी सुन्नतों में है लेकिन जुम्मे के दिन इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है और दुरूद शरीफ की कसरत के साथ छह सुन्नतें हमारे हज़रत ने फरमाया था कि छह सुन्नतें जो है वो ऐसी हैं जुम्मे के दिन का इस्तेमाल करने से इसकी बहुत बड़ी फजीलत है कि हर कदम पर एक साल नफल रोजे का सवाब मिलता है और ये एक और क्या करना चाहता एक साल नफल रोजे का सवाब नफिल इबादत का सवाब भी एक साल का मिलता है और वो ये है कि जुम्मे के दिन वसूल करना और अच्छे और साफ कपड़े पहनना मस्जिद जल्द जाना मस्जिद पैदल जाना और इमाम के करीब बैठने की कोशिश करना और खुतबे को गौर से सुनना ये छह अमल पे इतनी बड़ी भारी फजीलत उलमा ने लिखा है कि इससे इतनी भारी फजीलत की चीज़ जो है और कोई कहीं मिलती नहीं है देखी नहीं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल खाने की सुन्नतों में से कौन कौन बयान करेगा खाने की सुन्नत बताइए
हाथ धोना पहले हाथ धोना दस्तरखान बिछाना दाएं हाथ से खाना खाना बिस्मिल्लाह पढ़ना बिस्मिल्लाह
बुलंद आवाज से पढ़ना बेहतर है ताकि कोई भूल जाए तो भी पढ़ ले
खाना जो है दस्तरखान पे किसी बड़े से खाना शुरू करना जो अपने सामने चीज हो वो खाना खाने के बाद जो है दस्तरखान बढ़ाने के द्वारा खाने के द्वारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्अमना व सक्करना शामिलन मुस्लिमीन और दस्तरखान बढ़ाने के द्वारा
और चंद बातें ये हैं कि लुकमा गिर जाए तो उठाकर साफ करके खा लेना और टेक लगा कर न खाना इसमें पानी की जरूरत है पानी को मोहताज बन के खाना चाहिए ये अल्लाह की नेमत है इसमें कदर के साथ जैसे आदमी जो चीज़ कदर के साथ लेता है कदर जुट जाता है और जल्दी जल्दी खाना जल्दी से मुराद ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी से खा रहे बल्कि यह है कि उसको लापरवाही से न खाना मुनासिब तरीके से उसको खाना तवज्जो के साथ और खाने में कोई ऐब न निकालना और जूता उतार कर खाना खाना और कोई बताइए उंगलियों को चाटना और बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लेना बर्तन को साफ करने में जरूरी बात यह है कि खाना थोड़ा थोड़ा करके उतारा जाए अपनी प्लेट में से उतारे थोड़ा थोड़ा करके उतारे ताकि उसको साफ करने में आसानी हो अगर ज़्यादा उतार लिया तो उसको साफ करना हो सकता है खाया नहीं जा रहा तो वो खाना कहाँ जाएगा तो उसको थोड़ा थोड़ा करके उतारे बच्चों को भी याद आ जाए कि थोड़ा थोड़ा चाहे छः दफा उतार लें खाना लेकिन थोड़ा थोड़ा उतारे तो उसमें प्लेट को बर्तन को साफ करना आसान रहेगा तो बर्तन को भी अच्छी तरह साफ कर लिया उंगलियों से और फिर उंगलियों को चाट और कुछ रह गया इसमें
सूरत के मुताबिक बैठना
मुताबिक बैठना दो दानों ऊपर भी बैठते हैं वो भी सुन्नत है कुकुरों बैठना भी सुन्नत है और एक टांग को बिछा कर एक टांग खड़ा करके ये भी सुन्नत है और अगर कोई मुरब्बा खालती पालती खाए तो वो जायज है। अच्छा दस्तरखान बढ़ाने की दुआ और किसी के यहाँ खाना खाए तो उसकी दुआ
میزبان کو دے سکوں.
کل تعالیٰ ساتھ
بتائیے اور گوشت کا کھانا سننا چاہیے اور خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں ایک مٹھی دو مٹھی جو کا آٹا ملا دیں. جو کا آٹا کھانا سننا چاہیے لیکن چونکہ زمانے میں جو کھانے کا تحمل نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ بتایا ہمارے ایک مٹھی ملا کر کے سنت کا سوال ملتا ہے. اور اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے. اگر البتہ منکرات ہوں جیسے جہاں بلایا گیا ہے وہاں گناہوں کا کام ہو, تصویر کشی ہو, گانا بجانا ہو یا مخلوط اجتماع ہو, مرد و عورت مغرب پردے کے جمع ہو, ایسی جگہ جانا یہ دعوت قبول کرنا جو ہے وہ گناہ ہے, ایسی دعوت قبول نہ کرے. اسی طرح اگر کسی کی غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو, یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ بدکاری میں مبتلا ہے, ایسے شخص کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے. وضو کے درمیان کی تین دعائیں ہیں, وضو شروع کرنے سے آخر تک کی اور ایک وضو کے بعد کی, آپ سنا دیں. وضو شروع کرتے ہیں جو دعا بسم اللہ والحمد للہ, بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں صحیح ہے, درمیان میں دعا سنا
دیجیے.
اور اس کے بعد آخر میں بسم اللہ الحمد للہ پڑھ کے وضو شروع کریں یا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن پڑھ کے شروع کریں, درمیان میں دعا جو انہوں نے سنائی ہے. اور ایک دعا داڑھی میں خلال کے وقت, داڑھی میں خلال کی اور سنائی, پانی کو چلو میں لے کے ایسے داڑھی کی جڑ میں ڈالتے ہیں اور اس طرح سے خلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں آقدا امرنی ربی, آقدا امرنی ربی. اور وہ اس کے پاس کی دعا, اس کے پاس کی دعا سنا دیجیے. ہاں پوری پوری سنائیے مجھے کے بات کر کے پہلے تو کلمہ پڑھیں گے اشد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر وہ دعا سنائیے دعا. سونے کی سنتوں میں سے چند سنتیں سنا دیں اور سنا دیں.
سنائیے یہ ہے کہ شکر کی سنا جائے, جو معاملات ہیں پورا ملک کے بارے میں بھی آتا ہے اور کشن بارے کی سنت ہے سونے
کے وہ سنتیں سنائیں جو اعمال سے متعلق ہیں.
رشتہ کو تین دفعہ چادر سے چھانتی سونا, اور یہ کہ تصویر فاطمہ کے بارے میں آپ تینوں کو تین تین
پہلے اعمال سے متعلق سنا چاہیے. سب سے پہلے بسم اللہ کہہ کے دروازے وغیرہ بند کرنا اور روشنی کو بجانا, دیکھیے ہمارے دین میں کس قدر حفاظت ہے, اپنی ظاہری حفاظت بھی کتنی ہے. یہ دروازوں کو چیک کرنا ایک دنیا دار آدمی بھی کرے گا, مالدار آدمی کو کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے کوئی نہ, لیکن ہمارے دین نے کیا کیسی عبادتیں سکھائی ہیں حفاظت کی. یہ سنت کی سنت ہو گئی, ہم سنت کی نیت سے کریں گے ہماری آخرت کریں گے. اور ایک آدمی دنیا دار ہے وہ دنیا داری کی نیت سے چیک کرتا ہے, اس کو کیا ملے گا. بڑا وہ دین نے ہر طرح کی حفاظت بھی سکھاتی ہے کہ دروازوں کو پہلے بند کریں گے, اس کے بعد روشنی وغیرہ جو اضافی ہے وہ بند کر دیں گے. اب چراغ تو نہیں ہے,
لیکن چراغ جلانے میں حدیث پاک میں ہے کہ چوہے کو شرارت سوجتی ہے, وہ چراغ کو مسیح کے لے جاتا ہے آگ لگا دیتا ہے, تو اس لیے چراغ کو گل کر دینا. اب زمانہ چراغ کا نہیں ہے لیکن ایسی کوئی چیز ہو چولہا جل رہا ہو کوئی بات نہیں, اور اسی طرح اضافی روشنیاں سب کر دیں اور
مشکیزے
کا منہ بند کر دینا, یعنی ہر کھانے کو ڈھانک کر رکھنا, کھانا کھلا نہ رکھتا رہے, برتن کھلا نہ رکھتا رہے, برتن کو بھی کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھانک دیں یا اس کو الٹا کر کے رکھ دیں. اور دائیں کروٹ سے لیٹنا اور سونے کی دعا کوئی سنا دوں, کوئی دعا یہ ہے بسمی کرم بھی خدا تو جم بھی اور بھی کر فاڑ ان ہم سب کے نفسی فرفی اللہ بین حسل کا فصل کا بنا کا فل بھی اللہ بسمی کا ہم تو راہیا لا خدا بلا بہت اللہ اور کیا ہے دانی کروٹ سے اس طرح لیٹنا سننا تھا کہ لوگ سبلے کی طرف, لیکن جیسا اگر کوئی اس میں مسئلہ پیش آئے تو یہ بات سنتے ایسی ہوتی ہیں جو موقعہ کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے اس کے اگر نہ کر سکیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا, سننا لگانا بھی اس میں سنت ہے. اور کچھ قرآن پاک کی آیات پڑھ لینا, سورہ فاتحہ پڑھ لے اور چار پل پڑھ لے اور تین بار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو اور سورہ ملک جس کو یاد ہو وہ ٹھیک ہے وہ بھی پڑھ لے, اور نہیں تو تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ الحمد للہ. اور کوئی سنت یاد رہ گئی ہو ٹھیک. اچھا اس کا جو ہے اہتمام رکھنا ہے سب, اس کا بار بار مطالعہ ان شاء اللہ تو اس کا بار بار مطالعہ رکھنا ہے, تو کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ ایک موقع کی سنت چند ہیں, چار پانچ سنتیں ہر موقع کی ہیں, کسی میں تھوڑی زیادہ کسی میں کم, تو ہر روز اگر ایک سنت کو گھر والوں کو بیٹھا کر ایک موقع کی سنت کا مذاکرہ کر لیا جائے بہت آسانی سے دو تین مہینے میں پورے کتاب پر انشاءاللہ عمل بھی شروع ہو جائے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے, اور اتنی سنتوں پہ بھی عمل ہو گیا تو بڑی بات ہو گئی, بڑا کام ہو گیا انشاءاللہ. ہاں یہ مذاکرہ ہر اتوار کو یاد دلا دیا تو میں 5-7 گھنٹے ہے نا ہم سب ایک دن مذاکرہ کیا ہے انشاءاللہ جو اس میں یاد ہو جائے گا. کیا چاہیے تم کو جو میں نے دے دیا ہاں اٹھنے کی تو دعا پڑا بتاؤ سناؤ نہیں وہیں سے زور سے سناؤ سب کو سننا ہے سب نے زور سے بتایا نا زور سے آواز نکال کے بتاؤ چلو اچھا بتاؤ کیسے ملتے ہیں بتاؤ عائشہ اور دعا سنو الحمد للہ الذی شاباش یہ تو چلو ٹیک ٹاک جو لے جاؤ دے دوں تم تو کہتے نہیں چاہیے
مجھے کرنے لگتا بہن کے بعد